گھر کے گیٹ پر پہنچ کر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برکھا گیٹ کے پیچھے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ برکھا کو دیکھ کر ورشا نے گاڑی کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر خوشی سے نعرہ لگایا، ہائے مامی۔ برکھا نے بھی جواباً اسے خوش آمدید کہا، ہائے جان۔ ورشا گیٹ کھلتے ہی گاڑی اندر لیتی چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے بنگلے کی طرف بڑھی تو اتنے میں برکھا بھی اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ورشا کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کہو کیسی رہی پہلی ملاقات؟ بہت اچھی۔ ورشا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ اسے کیسا لگا تم سے ملنا؟ برکھا نے پوچھا، کیا تم اسے پسند آ گئی؟ ممی وہ بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتی، ورشا نے بتایا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں اسے پسند آئی یا نہیں، تو ممی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کی بیٹی سے ملے اور اسے پسند نہ کرے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ برکھا نے ورشا کو بڑے فخر سے دیکھتے ہوئے کہا، کسی کی کیا مجال جو ورشا کو ریجیکٹ کر دے، میں اس کا خون نہ پی جاؤں گی۔ ممی ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ ورشا بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں ضرور ضرور بتاؤں گی۔ وہ خوش دلی سے بولی، ساحل میں ایسا کیا ہے کہ تم نے اس سے ملاقات کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا؟ کیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ برکھا نے پوچھا۔ وہ اتنا اچھا، اتنا دلکش اور من موہنا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی پوجا کر سکتی ہے۔ تو پھر؟ برکھا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ممی میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا۔ وہ ایک کامیاب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نایاب چیز ہے، برکھا خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا ہے، ایک طویل عرصے سے اس کے پیچھے ہوں، اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی میں منتظر تھی۔ ورشا اگر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو تیری ممی تیرے قدموں میں دنیا جہاں کی آسائشیں ڈال دے گی، تجھے وہ کچھ ملے گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ او ممی، تمہیں کیا ملے گا؟ ورشا نے پوچھا۔ مجھے مانا مل جائے گی، ایک ایسی شکتی، ایک ایسی پرسرار طاقت جس کا بلیک ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ میں اس قوت کو حاصل کر کے اپنی زندگی کی مالک ہو جاؤں گی، جب چاہوں گی اور جب تک چاہوں گی اس دنیا میں عیش کروں گی۔ یہ دنیا اور دنیا والے تیری ممی کے اشارے پر ناچیں گے، برکھا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ سچ ممی؟ ہاں بیٹی، برکھا نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے وقت پر اسے فون کر لینا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اتنی مضبوط کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تم سے اجازت مانگے۔ ممی تم بے فکر ہو جاؤ، ورشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ساحل عمر نے اپنے مخصوص انداز میں تین بار ہارن دیا اور گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں کتنی دیر میں گیٹ تک پہنچیں گی، لیکن آج گیٹ توقع سے پہلے ہی کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ شاید اماں گھر کے باہر لان میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھیں۔ جیسے ہی ساحل عمر نے ہارن بجایا، چند لمحوں کے بعد ہی اماں کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ ساحل عمر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اماں میں ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے فوراً گیٹ کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئیں۔ ساحل عمر گاڑی اندر لے جانے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گاڑی کو تالا لگا کر خراما خراما چلتی ہوئی آئیں۔ اماں کوئی فون تو نہیں آیا؟ جب اماں قریب آ گئیں تو ساحل عمر ان سے مخاطب ہوا۔ ناصر مرزا کا آیا تھا، انہوں نے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں تو مجھے فون کر لیں، اماں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ساحل عمر نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بڑی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا نکالو۔ اچھا نکالتی ہوں، تم کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پھر اماں نے ترچھی نظروں سے ساحل عمر کو دیکھا۔ ساحل ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں اماں بالکل سچ بتاؤں گا، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تم مجھے بہت دن کے بعد خوش نظر آ رہے ہو، اس خوشی کا نام بتانا پسند کرو گے؟ صبر کرو اماں، ساحل عمر نے اما کے سر پر بزرگوں کی طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، کیا تم جانتے نہیں کہ میرا پیمانہ عمر اب چھلکنے کو ہے؟ اما نے افسردگی سے کہا۔ اما کھانا، بہت بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر ساحل عمر واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بات آگے نہ بڑھنے دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر گھر کے لان پر ٹہلا۔ اتنی دیر میں اما نے باہر آ کر اطلاع دی، فون ہے۔ او، ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، یہ فون ضرور ناصر مرزا کا ہوگا، اسے گھر آتے ہی انہیں فون کر لینا چاہیے تھا، اب وہ اسے ٹھیک ٹھاک سنائیں گے۔ گھر میں آ کر اس نے اما سے پوچھا، فون ناصر مرزا کا ہے؟ نہیں، کوئی لڑکی ہے، اما نے بتایا۔ لڑکی کا سن کر ساحل عمر نے فوراً اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی، گھڑی میں 11:06 ہوئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور ریسیور اٹھایا۔ جی۔ ہائے رانجھن، پہنچ گئے گھر خیریت سے؟ ایک کھنکدار آواز سنائی دی۔ او، تو یہ آپ ہیں، ساحل عمر نے اپنائیت سے کہا، کیوں میرے فون کی توقع نہ تھی؟ جانتے نہیں ہو کہ یہ میرا وقت ہے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ ہاں، کم از کم آج توقع نہ تھی، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہم آج ہی تو ملے تھے، ساحل عمر نے جواب دیا۔ میں جب تک تم سے ملی نہ تھی، جب تک مجھے اپنے آپ پر اختیار تھا، پر اب تو میں بے اختیار ہو گئی ہوں، جی چاہتا ہے تم سے باتیں کرتی رہوں۔ اس کے لہجے میں بڑا پیار بھرا تھا۔ ورشا، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ سچ رانجن؟ ورشا بے اختیار خوش ہو کر بولی۔ ہاں ورشا، مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں اگر بات کرنا چاہوں تو کر سکوں، میں تم سے تمہارا فون نمبر لینا ہی بھول گیا۔ لکھ لو، ورشا نے کہا۔ ایک منٹ، ساحل عمر نے بال پوائنٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی، پھر اس نے ورشا کا بتایا وہ فون نمبر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں اگر تمہیں فون کروں تو تمہیں کوئی الجھن تو نہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کہ۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی، ورشا نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میری ممی کے سوا کوئی نہیں رہتا، اور انہیں تمہارا فون ریسیو کر کے خوشی ہوگی، اور جب تم ان سے ملو گے تو تمہیں ان سے مل کر مزید خوشی ہوگی۔ میری ممی کا کوئی جواب نہیں، ورشا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برکھا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا کوئی جواب ہے؟ میرا جواب؟ ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا جواب تو ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سامنے جس سے میں باتیں کر رہی ہوں۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ ورشا ہنسی۔ میں تمہارا جواب کیسے ہو سکتا ہوں؟ ساحل عمر نے انکساری دکھائی۔ مان جاؤ رانجھن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سوال جواب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ورشا نے یک طرفہ بیان دے کر اپنے مشن کی بات کو آگے بڑھایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے تصویر پر پڑی۔ روشا ملوک کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غصے میں اسے دیکھ رہی ہو۔ وہ گڑبڑا گیا، جو جواب اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں تصویر سے ہٹا لیں۔ کیا ہوا رانجھن، کہاں کھو گئے؟ ورشا نے اس کی خاموشی کو فوراً محسوس کر لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ورشا، اس کے لہجے میں ہلکا سا کھنچاؤ آ گیا۔ کچھ تو ضرور ہے، کیا تمہارے کمرے میں کوئی آ گیا ہے؟ ورشا نے شک ظاہر کیا۔ اس سوال پر ساحل عمر کی نظریں پھر رشا ملوک کی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں، تم بات کرو۔ رانجھن، اب ہم کب ملیں گے؟ ورشا نے پوچھا۔ جب تم چاہو، ساحل عمر نے جواب دیا۔ اچھا، پھر میں فون کر کے بتاؤں گی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر ریسیور تھامے تصویر دیکھتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر سوچنے لگا۔ رشا ملوک، ورشا منہار، یہ دونوں لڑکیاں بیک وقت اس کی زندگی میں آئی تھیں۔ رشا ملوک تو خیر ابھی ایک خواب تھی، لیکن ورشا حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساحل عمر خواب اور حقیقت کے درمیان گھرا تھا، اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خواب اچھا ہے یا حقیقت۔ حقیقت پھر حقیقت ہوتی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ خواب پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسن رشا میں تھا وہ ورشا میں نہ تھا، اور جو جذبیت ورشا میں تھی وہ رشا میں نہ تھی۔ رشا کا حسن ملکوتی تھا، اسے دیکھ کر خالق کی یاد آتی تھی، جبکہ ورشا کی دلکشی میں ایک ہلچل تھی، اسے دیکھ کر آدمی بے قرار ہو جاتا تھا، اسے پانے کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی تھی۔ ساحل عمر کی اگرچہ آج ورشا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچ رہا تھا، وہ ایک زہر بن کر اس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو خواب میں ساحل عمر نے رشا ملوک کو دیکھا، وہ بے چینی سے ایک چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ ساحل عمر گھوڑے پر سوار تھا، اس نے دور سے جب رشا ملوک کو ٹہلتے دیکھا تو اپنا گھوڑا توڑاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ رشا ملوک نے اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیا، وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر تھوڑا سا گھوم کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں کر لیا۔ اب ساحل عمر اس کے سامنے نہ آیا، اسے احساس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا، ناراض ہو؟ ہاں بہت، اس نے روٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ ساحل عمر پھر گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس مرتبہ رشا ملوک نے اپنا منہ نہیں پھیرا، اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ اس نے شکوا بھری نظروں سے ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا آخر، کچھ بولو تو، ساحل عمر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ کیا بولوں، تم سے میں نے کہا تھا دیکھو کسی کے فریب میں نہ آ جانا، لیکن تم خود کچھ سنبھال نہیں پائے۔ رشا ملوک نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوا کیا۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں کسی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ غصے سے بولی۔ جب تک مجھے صاف صاف بتاؤ گی نہیں، میں سمجھوں گا کیسے؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میری ایک بات غور سے سن لو، جتنی جلد ممکن ہو سکے تہکال کی تصویر مکمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، رشا ملوک نے تنبیہ کی۔ میری بھلائی؟ وہ کیسے؟ ساحل عمر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تم سوال بہت کرتے ہو، رشا ملوک نے کسی قدر ناراضی سے کہا۔ اچھا ناراض نہ ہو، تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کروں گا، اب تو خوش ہو؟ وعدہ کرو کہ سارے کام چھوڑ کر تہکال کی تصویر مکمل کرو گے۔ وعدہ، ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت گھوڑا زور سے ہنہنایا، اس نے چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت دیر تک جاگتا رہا، اس نے خواب میں رشا ملوک سے تہکال کی تصویر جلد از جلد مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تہکال کا رشا ملوک سے کیا تعلق ہے اور خود اس کی بھلائی کیسے ممکن ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب اس تصویر کو جلد از جلد مکمل کرنا تھا۔ تہکال کی تصویر پر کام تو جاری تھا، آدھی سے زیادہ تصویر مکمل بھی تھی، بس بیچ میں دو تین روز کا گیپ آ گیا تھا۔ وہ ورشا کے پھیر میں آ گیا تھا، اب اس نے طے کیا کہ دن رات لگ کر اس کام کو مکمل کرے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رنگ اور برش سنبھال لیے اور کام پر لگ گیا۔ دس دن کے اندر اس نے تصویر مکمل کر لی۔ اس درمیان ورشا سے ایک ملاقات ہوئی، یہ ملاقات ایک چائنیز ریسٹوران میں ہوئی۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، کافی پی، خوب گپیں ماری، دو تین گھنٹے دونوں نے زبردست انجوائے کیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو ورشا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ پلیز ایک منٹ، ساحل عمر دوبارہ بیٹھ گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا، وہ اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ورشا، خیریت تو ہے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے، ممی نے بھیجا ہے، ورشا بیگ میں ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی، اس نے بیگ سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، اس میں بڑا سا کالے رنگ کا بیضوی پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ لو، اس نے انگوٹھی اس کی طرف پڑھائی، یہ ممی کا خاص شوق ہے، ممی کو پتھروں کی بڑی پہچان ہے، وہ لوگوں کو پتھر دیتی رہتی ہیں، ان کے پاس بہت سے پتھر ہیں، تمہارے لیے انہوں نے یہ پتھر بطور خاص منتخب کیا ہے، مجھ سے انہوں نے تمہارا پورا نام اور جنم دن دریافت کیا تھا۔ پھر وہ بڑی دیر تک سلیٹ پر آڑے ترچھے نقشے بناتی رہیں، پھر انہوں نے یہ کالا پتھر نکالا، اتنی مہربان ہے تم پر وہ۔ تمہاری ممی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بطور خاص مجھ پر توجہ کی، لیکن اس انگوٹھی کا فائدہ کیا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں انگوٹھی پہننے کا عادی نہیں ہوں۔ جانتی ہوں، پر ممی کا کہنا ہے کہ یہ انگوٹھی ساحل عمر کو نحوست سے بچائے گی، اس کا فن چمکے گا، وہ نام پیدا کرے گا، دولت اس کے قدموں میں نچاور ہوگی۔ اچھا، اتنی خوبیاں اس انگوٹھی میں، تو لاؤ میں پہن لیتا ہوں۔ اس نے ورشا سے انگوٹھی لینا چاہی جو ابھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایسے نہیں، وہ ادائے بے نیازی سے مسکرائی۔ پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ میں خود پہناؤں گی، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لو پہناؤ۔ ساحل عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ورشا نے انگوٹھی پہننے سے پہلے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر مسکرا کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اس کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی، اور جب اس نے انگوٹھی کے کالے پتھر کو قریب کر کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ساحل عمر کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شبیہ سی لہراتی نظر آئی تھی، اور یہ صورت اس لال آنکھوں اور لمبی زبان والی خبیص عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی۔ یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی، اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی اور نہ انگوٹھی میں وہ خبیص صورت۔ کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، ساحل عمر نے رسمن تعریف کی۔ ارے اب اتارنا مت، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے، ایک تو پتھر کا اثر زائل ہو جائے گا، دوسرے فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا۔ ورشا نے اسے خوفزدہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا۔ ایسی اچھی انگوٹھی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ ان 10 دنوں میں بس یہی ایک ملاقات تھی۔ ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہے، اب اسے ختم کیے بنا نہیں ملے گا۔ ورشا کو یہ بات بری لگی تھی، وہ اس کی بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس بات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رنجن۔ جی ہیرینی۔ واہ آ گئے لائن پر، ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں، تم رنجن کہنا نہیں چھوڑتی، اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رنجن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرینی کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہے، پیار کی بارش۔ ورشا بولی۔ اچھا جی، نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دیں۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو۔ جواب ملا۔ بولو کہاں؟ میں راضی ہوں، اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ زہے نصیب، وہ خوش ہوا۔ پتا سمجھاؤ، وہ بولی۔ ساحل عمر نے اسے اچھی طرح سے پتا سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹے لیٹ پہنچے گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانا تھی۔ ساحل عمر نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ساحل عمر کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی، سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنے حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا۔ آئیے تشریف لائیے، ساحل عمر نے گیٹ کے ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی ہوں نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی، ساحل عمر نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے کہ تم نے دوست تو کہا، ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آج دوست ہو تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں، جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل عمر نے ہنس کر پوچھا۔ कभी तो एक नमा लगता है और कभी सदियां लग जाती हैं। बात कुछ आगे बढ़ती लेकिन घर के दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। वो उन्हें देखकर चुप हो गए। वर्षा ने उन्हें बहुत एहतराम से सलाम किया। साहिल उमर अपनी अम्मा के बारे में उसे तफसील से बता चुका था। अम्मा ने बड़ी तनकीदी नजर से वर्षा को सर से पैर तक देखा, फिर एकदम आगे बढ़ी, सलाम के जवाब में उसे दुआएं दी और माशाल्लाह कहकर उसका हाथ थाम लिया और उसे अंदर लेकर चली। अम्मा का चेहरा उस वक्त देखने वाला था, खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उमर की दुल्हन को लेकर घर में दाखिल हो रही हो। अम्मा का यह सलूक देखकर वर्षा कुछ सिमटी और लजाई सी उनके साथ चलने लगी। साहिल उमर मुस्कुराकर कभी अम्मा को और कभी वर्षा को देख रहा था। साहिल उमर के घर में कोई अजनबी मेहमान आता ही ना था। अगर कोई तकल्लुफ वाला बंदा आ भी जाता तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाया जाता, कोई जानने वाला आता तो साहिल उसे लाउंज में ले जाता। मसूद और नासिर पर कोई पाबंदी ना थी, उनके लिए घर का हर गोशा नशिस्तगाह था, जहां चाहें बैठें। अम्मा वर्षा को सीधी लाउंज में ले आई थी। साहिल उमर अभी वर्षा को बैठने का इशारा करना ही चाहता था कि अम्मा फौरन बोल उठी, अरे यहां कहां बैठोगी, साहिल का कमरा वो सामने है, वहां चलो। और फिर अम्मा वर्षा का हाथ थामे बड़े इत्मीनान से साहिल उमर के बेडरूम में दाखिल हो गई और फिर जल्दी से बाहर निकलते हुए बोली, तुम यहां बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूं। अम्मा के जाने के बाद बेइख्तियार दोनों की नजरें मिली और वो दोनों ही कुछ सोचकर बेइख्तियार मुस्कुरा उठे। यहीं बैठेंगी या बाहर चलेंगी, साहिल उमर ने पूछा। ये कौन है, यकायक वर्षा की आवाज तब्दील हो गई। कौन, साहिल उमर को फौरन ही मालूम हो गया कि वो क्या पूछ रही है। वो रशा मलूक की तस्वीर पर नजरें काढ़ी हुई थी, उसके अब्रू कमान बन चुके थे और आंखों में तीर उतर आए थे। पेंटिंग है, साहिल उमर ने सादगी से जवाब दिया। किसकी है, वर्षा के लहजे में परेशानी शामिल थी। यह तो मुझे खुद भी मालूम नहीं, साहिल उमर ने सादगी से कहा। ख्याली है, उसने ख्याल जाहिर किया। हां एक तरह से ख्याल ही समझो, कई तस्वीरों को देखकर बनाई है, साहिल उमर ने वजाहत की। ओ, वर्षा ने गहरा और ठंडा सांस लिया। उसके चेहरे पर जो चंद लम्हों के लिए शक का सांप लहराया था वो अब गायब हो चुका था। वर्षा हंसकर बोली, कहां बैठूं? पूरा कमरा तुम्हारे लिए निगाहें मुंतजर बना हुआ है, जहां चाहे बैठो। तब वो धम से बेड पर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, तुम भी मेरे करीब ही आकर बैठ जाओ। साहिल उमर ने दीवार से लगी एक कुर्सी उठाई और बेड के नजदीक करके उस पर बैठ गया। कल ये पेंटिंग मुकम्मल की है तुमने, वर्षा की नजरें उस तस्वीर पर गड़ी थीं। नहीं, ये पेंटिंग तो मैंने काफी पहले बनाई थी, कल वाली पेंटिंग मेरे स्टूडियो में है। वैसे उस पेंटिंग की बड़ी अजीब कहानी है, उसकी पेशानी पर टीका देख रही हो, यहां पहले मैंने एक बिच्छू बनाया था। बिच्छू, वर्षा जरा संभल कर बैठ गई लेकिन नजरें उसकी तस्वीर पर ही थीं। साहिल उमर की अचानक ही उस पर नजर पड़ी, वो बेड पर था और बड़े मजे से वर्षा के हाथ की तरफ पड़ रहा था। साहिल उमर बेड पर चलते बिच्छू को देखकर एकदम परेशान हो गया, वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और घुटी घुटी सी आवाज में बोला, वर्षा बिच्छू। बिच्छू का नाम सुनकर वर्षा बड़ी फुर्ती से खड़ी हो गई, उसने पलटकर बेड की तरफ देखा और उसे देखकर हैरान रह गई। साहिल उमर की समझ में ना आया कि वो इस बिच्छू को किस चीज से मारे। बेडरूम में कोई ऐसी चीज ना थी जिससे वो उसे मार सकता। शेल्फ में कुछ किताबें जरूर थीं। पहले उसने सोचा कि एक मोटी सी किताब निकालकर उस पर दे मारे, लेकिन वो जानता था कि गद्दे की वजह से बिच्छू को चोट न लगेगी। फिर यकायक वो किचन की तरफ भागा। चिमटे से न सिर्फ वो उस बिच्छू को पकड़कर दबा सकता था बल्कि वो उस पर सर भी लगा सकता था। उस बिच्छू ने अपनी दुम के साथ दो हाथ भी उठाए जैसे सलाम कर रहा हो। फिर वो अपनी जगह घूमा। तुम यहां से फौरन वापस चले जाओ, वर्षा ने तंबीही लहजे में लेकिन बहुत आहिस्ता से कहा। यह हुक्म सुनते ही वो बिच्छू फौरन पलटा और बड़ी तेजी से बेड की दूसरी तरफ चला गया। साहिल उमर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिच्छू बेड की दूसरी तरफ जा रहा था। उसने उसकी एक हल्की सी झलक देखी, वो चिमटा लेकर बेड की दूसरी तरफ भागा। नहीं साहिल, इसे मारना नहीं, वर्षा एकदम चीखी। साहिल उमर का उठा हुआ हाथ एकदम रुक गया। وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا، وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو وہ اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا، وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل عمر حیران تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو، اول تو وہ آئندہ تمہیں اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت ہی تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لائی۔ اتنے میں اما ہانپتی کانپتی آئیں اور ساحل عمر کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولیں، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اما، ساحل عمر انہیں کیا بتاتا۔ پھر یہ چمٹا کچن سے کیوں لے کر بھاگے؟ اما یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بنائی۔ عجیب ہو تم بھی، اما واپس جاتے ہوئے بولی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر اما جاتے جاتے پلٹی اور گویا ہوں، چلو ڈائننگ ٹیبل پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف پڑے، ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اما کا کمال ہے، ساحل عمر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے، اما کے پیچھے سے آواز آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اما کیا بات کہی، قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے، ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ او ہاں، ساحل عمر کو جیسے یاد آ گیا، پھر اس نے رشا ملوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا ملوک کے خواب میں آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری روداس سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں، اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اما نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی، یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی، اس میں چیتا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب قدم اٹھا کر آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی، اس محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازغر کی فرمائش پر یہ تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل عمر کو ایک ٹیلی فون نمبر دے کیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دیتے، وہ آ کر لے جائے گا اور منہ مانگا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ ساحل عمر نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا لے جائے۔ ساحل عمر آگے بڑھا تھا، اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا، یہ ہے وہ تصویر۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل عمر کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا، وہ خوف زدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ایک سوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل عمر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اما بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئیں، آئے ہائے کیا ہوا بھیا؟ ساحل اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، ساحل عمر فوراً اٹھا، میں کرتی ہوں، اما نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو، آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا، وہ مجھ پر چپٹنا چاہتا تھا، اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ خیر، ایک اور نئی مصیبت، ساحل عمر بڑبڑایا۔ ورشا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا میں خود جا کر دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اما دروازہ بند کرنے ہی والی تھیں کہ اس نے روک دیا، اما ایک منٹ، اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جوں کی توں موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو۔ کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ سہیل عمر نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی دیکھا، ممی کا خیال ٹھیک تھا۔ کیا کہا تھا ممی نے؟ سہیل عمر نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی، یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو اور رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی۔ اوکے پھر۔ ساحل عمر ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹس بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی، پتہ نہیں اس تہکال کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل عمر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی، جو تصویر بنا رہا تھا وہ پرسرار ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی دو تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل عمر نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں گھر تک چھوڑاؤں؟ نہیں تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا، اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ ساحل عمر گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف چل گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی تمہارے کمرے میں بو کیسی آ رہی ہے؟ ورشا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا اپنی بات کرو، برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ بس ممی کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی کام سے۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا پی تھی مختصراً احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، ورشا تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی تم کیا کرو گی؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ بتاتی ہوں کیا کروں گی، یہ بتا اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی تو نہیں اتار دی؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں وہ اس کے ہاتھ میں تھی، ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی، یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف پڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں واسم کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائے، اس نے فرما برداری سے کہا۔ واسم میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرح پڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل عمر کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں، برکہ کی بھویں ایک دم کمان بن گئیں۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل عمر کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھنے کے بعد واسم نے کہا، برکہ جی کو فون دیجئے۔ اچھا، ورشا نے کہا، پھر برکہ کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکہ نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف با حرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ واسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا اور آج رات ہی ہو جائے گا، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ برکھا نے تنبیہ کی، فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں، اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہو جانے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں۔ ہاں جاؤ میری جان، برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورشا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل عمر نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے باہر ٹہلائے، پھر اسے ایک دم بازگھر کا خیال آیا، اسے تصویر کے مکمل ہونے کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا، لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکال کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا، اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتارے گا، لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، وہ ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کے سر وقت دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپری میز پر رکھا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے ایک نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے دو ہنسے مٹے ہوئے تھے، اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، اس لیے دو ہنسوں کا مٹ جانا بعید از قیاس نہیں تھا، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔ اس نے غور سے ان مٹے ہوئے ہنسوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے ربر مار دی ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، اب بازگر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بازگر سے اب اس صورت میں رابطہ قائم ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کیا اور گھر سے باہر نکل کر لان پر ٹہلنے لگا۔ اپنی ان دو تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا، اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازگر چپٹا تھا، اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا، اور اس چیتے والی تصویر کو دیکھ کر ورشا ڈر گئی تھی۔ بقول اس کے کہ اسے دیکھ کر چیتا اس پر چپٹا تھا، وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھیں، وہ جاندار دکھائی دیتی تھیں۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ تصویریں متحرک ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے جب کافی دیر ہو گئی تو اماں نے باہر آ کر جھانکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جب ساحل عمر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری اور پھر بولی، کیا آج رات پھر ٹہلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے آتی ہوں، اماں بولی۔ اماں میں بند کر کے آ جاؤں گا، ساحل عمر نے خواہش ظاہر کی، نہیں بھائی میں خود کروں گی، پتہ نہیں کہ تم ٹھیک سے بند کرو گے کہ نہیں، دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائیں، میں اندر چلتا ہوں۔ ساحل عمر نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی، لائٹ چلاتے ہی اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے، وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا، اس نے جھانک کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹس کی قطار میں سے کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا، ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے ڈیک میں لگایا، آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہو، پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا، گانے سنتے سنتے اسے نیند نے آ لیا، کیسٹ ختم ہونے کے بعد ڈیک خود بخود آف ہو گیا، پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمہ، چشمے پر پڑے بڑے بڑے پتھر اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھی رشا ملوک، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے پانی میں کھڑا چیتا، چیتے کو دیکھتے ہی ساحل عمر نے پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے، اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود رشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی، اسے چیتے کا ذرا سا بھی ڈر نہ تھا، تب ساحل عمر نے اسے آواز دی، رشا ملوک؟ رشا ملوک نے جب مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، ارے رشا ملوک کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف پڑا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا، وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا، اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگے رکھے انگڑائی لے رہا تھا، اس نے بھی ساحل عمر کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا، اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، اس کی فوراً آنکھ کھل گئی، تب پتا چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے، وہ فوراً اٹھا، یہ تو اماں کی آواز تھی، اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھیں، خیریت ہے اماں؟ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساحل گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا، اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی، ساحل عمر نے دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالی، 2 بج رہے تھے، یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا، لائے اماں چابی دیں، میں دیکھتا ہوں، ساحل گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کہ کون ہے، اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون؟ صاحب جی دروازہ کھولیں، میں برابر کے بنگلے کا چوکیدار ہوں، ادھر سے آواز آئی، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے پوچھا، صاحب جی اب دروازہ کھولیں تو بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے، دل کے دورے کا سن کر ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ کھول دیا، گیٹ کھلتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے، ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو، ایک نقاب پوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور پھر وہ چاروں اسے کلاشنکوف کی زد پر لیے گھر کی طرف پڑے، اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، انہوں نے صورتحال گمبھیر دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھی اور التجا آمیز لہجے میں بولی، اے بھیا میرے ساحل عمر کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، اور ڈاکے کی غرض سے آئے ہو تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہو وہ لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، بڑھیا بہت عقل مند معلوم ہوتی ہے، انہی میں سے ایک نقاب پوش ہنسا، بڑی بھی ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے، تم ویسے ہی قبر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو، دوسرے نقاب پوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا، گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا، لاؤنج میں آ کر انہوں نے ساحل عمر کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساحل عمر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا، یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے، M1 ایک نقاب پوش اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوا، سر، وہ نقاب پوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، घर का जायजा लो, देखो हमारा माल कहां है। ठीक है सर, M1 ये कहकर पहले ड्राइंग रूम में गया और उसके बाद उसने घर का चप्पा चप्पा देख डाला, फिर वापस आया। हाँ क्या हुआ? घर में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है। दूसरे हमारा माल खोले कमरों में नहीं, एक कमरा लॉक है, मुमकिन है वो वहां हो। आप लोग क्या चाहते हैं? बिलाखिर साहिल उमर को बोलना पड़ा। फिलहाल बंद कमरे की चाबी, एक नकाबपोश बोला जो शायद उनका चीफ था। आओ मेरे साथ, मैं खोलती हूं कमरा। साहिल उमर के कुछ जवाब देने से पहले ही अम्मा बोल पड़ी और वो साहिल उमर के स्टूडियो की तरफ पड़ी। उन्होंने चाबी मेज की दराज से निकालकर जल्दी से कमरा खोल दिया। M2 अपनी क्लाशनकोफ कंधे पर डालकर कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया और चंद सेकंड्स के बाद ही बाहर आ गया। फिर उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, सर वो अंदर है। ठीक है, इन दोनों को बहुत प्यार से डाइनिंग टेबल की कुर्सियों से बांध दो, चीफ ने हुक्म दिया। हमें बांधने की कोई जरूरत नहीं, साहिल उमर ने कहा। आप लोग जो चीज यहां से ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं। मिस्टर साहिल, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं, आपके हक में बेहतर होगा कि खामोशी अख्तियार करें, चीफ ने सख्त लहजे में कहा। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, चलो अपना काम करो। दो नकाबपोशों ने बैग में से रस्सी निकालकर दोनों को कुर्सियों से बांध दिया। फिर वो चीफ अपने साथियों के साथ स्टूडियो में दाखिल हुआ। उसने चीते की तस्वीर पर एक नजर डाली और M1 से मुखातिब होकर कहा, इसे एहतियात से उतार लो। M1 और M2 ने मिलकर वो तस्वीर बोर्ड पर से उतार ली। चलो इसे गाड़ी में रखो, चीफ ने हुक्म दिया। जब वो दोनों चीते की तस्वीर उठाए कमरे से बाहर निकले तो साहिल उमर ये देखकर सन्नाटे में आ गया कि ये किस किस्म के डाकू हैं कि घर में से महज एक पेंटिंग उठाकर लिए जा रहे हैं। इस तस्वीर में इनकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? फिर उसने सोचा कि अभी तो ये इब्तदा है, हो सकता है कि ये लोग इस पेंटिंग के बाद दूसरी चीजों पर भी हाथ साफ करना चाहें, और अभी उसे अपनी जान का भी खतरा था। क्या पता जाते जाते वो उन दोनों को भी ऊपर पहुंचाते जाएं। भाई इस तस्वीर का आप क्या करेंगे? साहिल उमर से बोले बिना रहा ना गया। मिस्टर साहिल, सवाल कोई नहीं, हमें मजबूर ना करें, खामखा आपके मुंह में कपड़ा ठूसना पड़ेगा, चीफ ने उसे तंबी की। साहिल खामोश रहो, अम्मा ने फिक्रमंद लहजे में कहा। कुछ देर के बाद चीफ को यकीन हो गया कि चीते की तस्वीर गाड़ी में बाहिफाजत रखी जा चुकी है। उसने साहिल उमर को मुखातिब करके कहा, मिस्टर साहिल हम जा रहे हैं, हमने आपके घर से सिर्फ एक पेंटिंग उठाई है। हम चाहते तो यहां से बहुत कुछ ले जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम अब जा रहे हैं। घर का दरवाजा और बाहर का गेट खुला रहेगा, आप लोग सुबह तक इस कुर्सी पर बराजमान रहे, सुबह कोई ना कोई घर के अंदर आकर आपको खोल देगा। खुल जाने पर ज्यादा फैलने की कोशिश मत कीजिएगा, वैसे भी एक तस्वीर की चोरी की रिपोर्ट कोई थानेदार लिखने पर राजी ना होगा, बेहतर होगा कि आप अपने घर में आराम से रहें। साहिल उमर ने कोई जवाब ना दिया, वो क्या जवाब देता? नहीं भैया, तुम जाओ आराम से, हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की क्या जरूरत है? साहिल उमर चाहेंगे तो ऐसी कई तस्वीरें बनाकर फेंक देंगे, अम्मा फौरन बोली। वो डाकुओं को मुतमईन कर देना चाहती थी कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बुढ़िया तुम वाकई अकलमंद हो, साहिल को काबू में रखना, अगर इन्होंने हबड़बोंग मचाने की कोशिश की तो याद रखो हम दोबारा भी आ सकते हैं, ये कहकर चीफ कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद साहिल उमर ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी, उसके बाद सन्नाटा छा गया। साहिल उमर ने अम्मा की तरफ गर्दन घुमाकर देखा और हंसते हुए बोला, अम्मा तुम बंधी हुई क्या गजब की लग रही हो। साहिल तुम्हें मजाक सूझा है, इधर मेरा दिल बैठा जा रहा है, अम्मा ने परेशान लहजे में कहा। खुदा का शुक्र अदा करो अम्मा कि वो हमारे मुंह में कपड़ा ठूंस कर नहीं गए, वरना बात करने से भी तरस जाते। फिर एक मेहरबानी उन्होंने और की कि बाहर का गेट खुला छोड़ गए हैं, वरना उनके लिए गेट अंदर से बंद करके दीवार फलंग कर जाना कोई मुश्किल काम ना था। अम्मा ये किस कदर प्यारे डाकू थे, मेरा ख्याल है कि बाजौक भी थे, तभी सिर्फ एक पेंटिंग लेकर चले गए हैं अम्मा, साहिल उमर ने अम्मा से तस्दीक चाही। साहिल आखिर तुम इस कदर क्यों बोल रहे हो? अम्मा उस सदमे से अभी संभल ना पाई थी, वो खामोश रहकर अपने हवास बहाल करना चाहती थी। अम्मा अभी तो सुबह होने में कई घंटे बाकी हैं, इस तरह खामोशी में किस तरह रात कटेगी। अच्छा अम्मा, यूं करो, कोई अच्छा सा लतीफा सुनाओ। अम्मा ने जवाब में उसे घूर कर देखा। कोई बात नहीं अम्मा, तुम्हें अगर कोई लतीफा याद नहीं तो क्या हुआ, मुझे सैकड़ों लतीफे याद हैं। मैं तुम्हें सुनाता हूं, साहिल उमर ने उसके घूरने की परवाह ना की। वो अपनी धुन में बोलता रहा। एक शेर लंच में पूरा हरण खाने के बाद जंगल में कैलूले के लिए कोई अच्छी सी जगह तलाश कर रहा था। वो झाड़ी में छुपे दो चूहों के सामने से गुजरा तो एक चूहा बोला, चलो यार इसको मारते हैं, बहुत अकड़ता है। दूसरा चूहा बोला, ओ नहीं यार, इसे क्या मारना, अकेला है और हम दो हैं। लतीफा सुनकर अम्मा बेख्तियार हंस पड़ी और फिर बोली, साहिल तुम बहुत शरीर हो। सुबह हुई तो सबसे पहले मर्जीना घर में दाखिल हुई। वो सुबह 7 बजे ही काम पर आ जाती थी। घंटी बजाने पर गेट अम्मा खोलती थीं, लेकिन आज तो गेट खुला हुआ था। वो अंदर आई तो उसने घर का दरवाजा भी खुला पाया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर उसे अम्मा कहीं नजर ना आई। वो ये सोचती रही कि आज घर के दरवाजे चौपट क्यों पड़े हैं। घर में दाखिल हुई तो डाइनिंग टेबल के नजदीक कुर्सियों पर अम्मा और साहिल उमर को बंधा पाया। वो दोनों को हवनकों की तरह देखने लगी। हैं? ओ अम्मा, मर्जीना आ गई, साहिल उमर ने खुश होकर कहा। मर्जीना जल्दी करो, हमें खोलो, अम्मा जल्दी से बोली। हाय ये क्या हुआ, मर्जीना फौरन साहिल उमर की तरफ लपकी। पहले अम्मा को खोलो, साहिल उमर ने मुलायम लहजे में कहा। मर्जीना ने जल्दी जल्दी अम्मा को खोला, फिर वो साहिल उमर की तरफ पड़ी। जब वो उसकी रस्सियां खोल रही थी तो साहिल उमर बोला, मर्जीना क्या तुम जानती हो कि तारीख अपने आप को दोहराती है? साहब जी मुझे नहीं मालूम कि आज क्या तारीख है, दिन मालूम है, आज जुमेरात है, वो अपनी धुन में बोली। तुम्हें तारीख नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मुझे तारीख का पता है, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बात गौर से सुनो। एक जमाने में मर्जीना ने 40 चोरों से अली बाबा की जान बचाई थी। क्या अजीब इत्तफाक है कि आज की मर्जीना ने भी एक मर्तबा अली बाबा यानी साहिल उमर की जान बचाई। यह और बात है कि डाकू कब के घर से जा चुके हैं। साहिल उमर ने बैठे बैठे अपने हाथ पांव हिलाए जो बंधे बंधे अकड़ गए थे। डाकू? साहब जी क्या यहां डाकू आए थे? मर्जीना की आंखें फट गईं। हां आए थे, और वो तुम्हारा भी पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मर्जीना कहां है, हमने उससे अपने आबाओ अजदाद का बदला लेना है, साहिल उमर ने हंसकर कहा। साहब जी ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मर्जीना तुम झाड़ू पकड़ो और शुरू हो जाओ, तुम साहिल उमर की बातों में कहां आई हो? अम्मा जी उधर चले ना, मर्जीना उन्हें कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे बताए ना कि आप लोगों को किसने बांधा है। हां चलो मैं तुम्हें बताती हूं, अम्मा अपना जिस्म सहलाती हुई उसके साथ हो ली और वो उसी कुर्सी पर बैठा उन्हें जाता हुआ देखकर मुस्कुराता रहा। नाश्ता करने के बाद उसने अपने दोनों दोस्तों को फोन किया, उन्हें इस अनोखी डकैती की खबर सुनाई। मसूद अवाकी ने कहा कि अखबार में खबर लगवाओ। नासिर मिर्जा ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। साहिल उमर इन दोनों बातों के हक में ना था। उसका ख्याल था कि जो होना था वो हो चुका, सांप निकल चुका है, अब उसकी लकीर पीटने से क्या फायदा। लेकिन उसकी दोस्तों के आगे एक ना चली, वो दोनों उसके घर आ गए। नासिर मिर्जा के पुलिस में ताल्लुकात थे, उसने कोशिश करके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थानेदार को रिपोर्ट दर्ज करना ही पड़ी क्योंकि उस तस्वीर की कीमत 1,00,000 रुपए जो बताई गई। मसूद आफाकी ने अपने एक सहाफी दोस्त को फोन कर दिया और यूं ये खबर अखबारात की जीनत बन गई। उधर ये कार्रवाई हुई तो उधर डाकुओं के चीफ ने रात 3 बजे टेलीफोन पर वासिम को इत्तला दी। वासिम तस्वीर के कब्जे में आ जाने पर बहुत खुश हुआ, उसने फौरन बरखा का नंबर घुमाया। बरखा कुछ देर पहले ही सोई थी, वो 2:30 बजे तक अपने पसंदीदा कमरे में बैठकर जाप करती रही थी। जाप से फारिग होकर वो नहाई और फिर अपने बेडरूम में आ गई, फिर वो जल्द ही सो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वासिम रात ही को उसे फोन करेगा। टेलीफोन साइड टेबल पर रखा था, उसकी बेल हो रही थी और बरखा गहरी नींद में होने की वजह से उसे नहीं सुन रही थी। 5वीं बेल पर अचानक उसकी आंख खुल गई। टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनकर उस पर झुंझुलाट तारी हो गई। इस वक्त किस मनहूस का टेलीफोन आ गया, उसने गुस्से से रिसीवर उठाकर झल्लाए हुए अंदाज में कहा। कौन? बरखा जी मैं हूं वासिम। واسم نے اس کی جھلاہٹ کو محسوس کر لیا تھا. وہ فوراً بولا، اس وقت ٹیلی فون کرنے کی معافی چاہتا ہوں. اچھا تم ہو؟ برکھا واسم کی آواز پہچان کر نرم لہجے میں بولی، ہاں بولو، کیسے فون کیا؟ برکھا جی، آپ کا کام ہو گیا ہے، اس نے خوشخبری سنائی. سچ؟ برکھا خوشی سے اچھل پڑی. ہاں برکھا جی، بالکل سچ. کہاں ہے وہ؟ برکھا نے بیتابی سے پوچھا. طارق روڈ کے ایک مکان میں، واسم نے بتایا. اچھا ایسا کرو، اسے کل دوپہر تک اپنے گھر منتقل کر لو، میں کل شام کو کسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گی. برکھا جی پھر تو ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، وہ سرشار ہو کر بولا. ہاں بالکل، میں تمہارے نصیب جگانے آ رہی ہوں. کیا نام ہے تمہارے نصیب کا؟ میں بھول گئی، برکھا نے ہنس کر پوچھا. ستارہ، واسم نے بتایا. بس سمجھو کہ ستارہ تمہاری ہو گئی، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، وہ اب تمہارے قدموں میں لوٹے گی، برکھا نے بڑے یقین سے کہا. میں پھر شام کو آپ کا منتظر رہوں گا، واسم سے خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی. ستارہ ایک اسکول ٹیچر تھی، وہ واسم کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی. واسم اسے روز اسکول آتے جاتے دیکھتا تھا، وہ اس پر مر مٹا تھا، لیکن ستارہ اس پر مر مٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی. البتہ وہ اسے مٹانے کی ضرور خواہش مند تھی. واسم نے کئی مرتبہ برکھا سے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن برکھا ٹال گئی تھی. لیکن اب کیونکہ واسم نے ایک بہت بڑا کام چٹکیوں میں کر دیا تھا، تو اس کا بھی فرض تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کرے. واسم صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، رات سے ستارہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی. اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب وہ بے اختیار اس کے قدموں میں آ کر گرے گی. برکھا کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا. وہ گاڑی میں 10 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے چیف رفیق کے گھر پہنچ گیا. جب وہ رفیق کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور پایا. اس کے گھر کے آگے بے شمار لوگ جمع تھے، ساتھ ہی پولیس کی ایک موبائل بھی موجود تھی، اور ایک ایمبولنس ابھی دروازے پر آ کر رکی تھی. واسم نے اپنی گاڑی فوراً بیک کی، پھر وہ اپنی گاڑی رفیق کے گھر سے ذرا فاصلے پر کھڑی کر کے واپس آیا. گھر میں پولیس موجود تھی. وہ گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے. ابھی وہ کھڑے ہو کر کسی آدمی سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر M1 پر پڑی. وہ گھر کے دروازے سے ابھی باہر آیا تھا. واسم نے اس کے نزدیک پہنچ کر بڑی آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. M1 نے مڑ کر دیکھا، اور پھر واسم کو اپنے سامنے پا کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا. واسم اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا، پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سر جی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. M1 پریشان تھا. رفیق تو خیریت سے ہے؟ رفیق مر گیا سر جی. M1 کی آواز گلوگیر ہو گئی. کس نے مارا ہے اسے؟ واسم ایک دم سانپ کی طرح پھنکارا. سر جی معلوم نہیں، اس کی لاش کی حالت بہت خراب تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خونخوار جانور نے اسے بھمبوڑا ہو. اس نے ایک عجیب انکشاف کیا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور وہ تصویر کہاں ہے؟ سر جی وہ چیتے والی تصویر ہم رفیق کے گھر میں رکھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے. رفیق نے مجھے صبح ہی بلایا تھا تاکہ آپ کا فون آنے کی صورت میں تصویر جہاں پہنچانی ہو پہنچائی جا سکے. میں 8 بجے کے قریب یہاں پہنچا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا. رات وہ تصویر ہم نے رفیق کے ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دی تھی. ہمارے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا. صبح 4 بجے کے قریب رفیق کی بیوی کو رفیق کی چیخ سنائی تھی. وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک چیتا رفیق کو بری طرح بھمبوڑ رہا ہے. وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے حواس گم کر بیٹھی. گھر کے ایک کمرے میں رفیق کا بھائی ساجد بھی سویا ہوا تھا. وہ رفیق کی چیخ اور بعد میں اپنی بھابھی کی گھٹی گھٹی سی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں آیا. اس نے اپنی بھابھی کو بے ہوش اور اپنے بھائی کی لاش کو ادھڑا ہوا پایا. اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا. رفیق کی بیوی کو جب ہوش آیا تو اس نے چیتے والی بات بتائی، لیکن اس بات پر کسی کو یقین نہ آیا. اتنے میں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی. پولیس نے پہنچتے ہی رفیق کی لاش کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کیا، اور وہ تصویر اپنی تحویل میں لے لی. ایمبولنس آ چکی ہے، اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے جانے والی ہے. M1 نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا. یہ تو بہت برا ہوا، واسم کا چہرہ اتر گیا. میں تو وہ تصویر لینے یہاں آیا تھا. اس تصویر پر تو پولیس نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ شام کے اخباروں میں یہ خبر چھپ جائے گی، اب ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا، اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ یہ تصویر واپس آرٹسٹ کے گھر نہ پہنچ جائے۔ سر جی، تصویر وہاں پہنچ جانے دیجئے، وہاں سے دوبارہ نکالنا میری ذمہ داری، آپ فکر مند نہ ہو۔ ایم ون نے واسم کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ بات واسم کی سمجھ میں آئی، وہ گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ چند دن تو بہت بڑی بات تھی، برکہ کے لیے چند گھنٹوں کا انتظار سوہانے روح تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تہکال کی پینٹنگ اس کے ہاتھ آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ تل ملا کر رہ گئی، اس کے سوا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ واسم کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ورشا اپنی ماں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، وہ اسے کچھ دیر بے قراری سے ٹہلتا ہوا دیکھتی رہی، بالآخر اس سے بولے بنا رہا نہ گیا۔ ممی، آخر آپ بھوکی شیرنی کی طرح کب تک ٹہلیں گی؟ ورشا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں ممی، چند دن کی بات اور ہے، وہ پینٹنگ پھر آپ کے سامنے ہوگی، اس قدر پریشان نہ ہو، ورشا نے تسلی دی۔ پریشان کیسے نہ ہوں ورشا، بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ کیا کام بگڑ گیا ممی؟ تو نہیں جانتی کہ تہکال کا خاتمہ کس قدر ضروری ہے؟ ہاں ممی، آپ ٹھیک کہتی ہیں، جب یہ خبر اخبار میں آئے گی تو اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ رفیق کو کسی تصویر کے چیتے نے بھنبوٹ ڈالا ہوگا، لیکن ممی، میں اس بات پر پورا یقین کرتی ہوں، کیونکہ میں نے خود اسے تصویر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹا تھا۔ ممی، وہ بے حد خطرناک چیز ہے، آپ اس پر کیسے قابو پائیں گی؟ میرا تو خیال ہے ممی کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں، ورشا نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ورشا، اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا، اس نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے، اب میں اسے مار کر ہی دم لوں گی، ویسے بھی اب اسے مارے بغیر چارہ نہیں، ساحل عمر تک پہنچنے کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے، جب تک وہ نہیں مرے گا میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میں مانا کو کس طرح پاؤں گی؟ مانا کو حاصل کرنا میری زندگی کا مشن ہے، برکھا کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔